جمعہ 12 ستمبر کی سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. پاکستان کے شہر ملتان کو سیلاب سے بچانے کی تیاریاں مکمل، لیکن 300 دیہات اب بھی زیر آب. کیا ماضی میں آنے والے سیلاب سے کوئی سبق سیکھا؟
2010 میں جو مسئلے تھے وہی آج بھی وہی مسئلے ہیں. 2010 کی جو فلڈ کمیشن رپورٹ ہے اس کو ابھی تک چیف منسٹر صاحب پنجاب نے پبلک نہیں کیا.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیروین میں پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستانی پنجاب کے وسطی اضلاع میں تباہی مچانے کے بعد دریائے چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا ضلع ملتان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جہاں فوج اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے. حکام کے مطابق سیلابی پانی سے ضلع ملتان کے سینکڑوں دیہات زیر آب آئے ہیں اور مزید علاقہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے. قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے پاکستانی ادارے این ڈی ایم اے کے ترجمان احمد کمال نے کہا کہ ملتان شہر کو بچانے کے لیے دریائی بند میں دو جگہوں پر شگاف ڈالے گئے ہیں.
ہیڈ محمد والا جو ہے وہاں پہ بریچ کی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے تقریباً 70 سے 80 ویلیجز جو ہیں زیر آب آئیں گے. ملتان میں 22,000 سے زیادہ جو ہیں لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے. خانے وال سے 38,000 سے زیادہ اسی اس میں کے پانی نے وہاں پہ پہنچنا ہے. رحیم یار خان سے تقریباً 5,500 لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے.
پاکستانی فوج کے ترجمان نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ اسلام آباد میں نواز حکومت کے خلاف جاری عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے، یا یہ کہ فوج کے بعض کمانڈر حکومت کے خلاف بغاوت چاہتے ہیں. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے ایک اخباری کانفرنس میں کہا،
جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. فوج بڑا کلیئرلی آئین اور جمہوریت کی سپورٹ کے بارے میں کہہ چکی ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد کی بات بھی ہے. فوج کی طرف سے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ہم نے جو سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی ہم نے ری افرم کی آرمی سپورٹ، ملٹری سپورٹ ٹو ڈیموکریسی.
فوجی ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ وادی سوات میں ملالہ یوسفزئی اور ان کی ساتھی طالبات شازیہ اور کائنات پر 2 برس پہلے ہونے والے قاتلانہ حملے میں ملوث 10 شدت پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. یورپی یونین کے بعد امریکہ نے بھی یوکرین میں مبینہ مداخلت پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے. یورپی یونین کی نئی اقتصادی پابندیاں آج سے لاگو ہو گئی ہیں، جن میں روس کی تیل کی کمپنیوں اور مالی اور دفاعی شعبوں کے علاوہ کئی شخصیات کو ہدف بنایا گیا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ یورپی یونین ان اقدامات سے مشرقی یوکرین میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ روس اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان پابندیوں کا پرسکون اور مناسب انداز میں جواب دے گا. جنوبی افریقہ میں جج نے اپنی گرل فرینڈ کی ہلاکت کے جرم میں ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو قتل خطا کا مجرم قرار دیا ہے. ثنا گلزار.
آسکر پسٹوریس پر الزام تھا کہ انہوں نے پچھلے سال ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر 29 سالہ ریوا سٹین کیمپ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. مقدمے کی سماعت کرنے والی جج نے انہیں ارادتاً قتل کے الزام سے تو بری کر دیا، مگر غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا. جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم نے فائرنگ کر کے غفلت کا مظاہرہ کیا. مسٹر پسٹوریس کا کہنا تھا کہ انہوں نے غلطی سے مس سٹین کیمپ کو گولیاں ماری کیونکہ وہ سمجھے تھے کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام میں خانہ جنگی سے متاثر ہونے والوں کے لیے $50 کروڑ کی امداد دے گا. انہوں نے یہ اعلان ترکی کے دورے کے دوران کیا. مسٹر کیری دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی کے لیے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے عراق اور سعودی عرب کے بعد ترکی پہنچے ہیں. جدہ میں کل 10 عرب ملکوں کے رہنماؤں نے ان کے ساتھ ملاقات میں عراق و شام میں سرگرم شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے پر اتفاق کیا تھا. جرمنی نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے حق میں ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے، اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. جرمنی کے وزیر داخلہ نے کہا کہ دولت اسلامیہ جرمنی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس پابندی کے تحت دولت اسلامیہ کی سرگرمیوں میں سوشل میڈیا یا مظاہروں کے ذریعے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تشہیر کرنے، اس کے لیے چندہ جمع کرنا بھی غیر قانونی ہوگا. چین میں ایک عدالت نے چاقوؤں سے حملہ کر کے 31 لوگوں کو ہلاک کرنے کے جرم میں 3 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے، جبکہ ایک اور حملہ آور کو عمر قید ملی ہے. چینی حکومت ملک کے مغربی صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے اسلامی شدت پسندوں پر اس حملے کا الزام لگاتی ہے۔ چینی حکام کے مطابق کنمنگ میں ہونے والے اس حملے میں کل 8 لوگ ملوث تھے، 4 کو موقع پر ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ مقدمے کے صرف ایک ملزم پر ہلاکتوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا، باقی تینوں پر اس کی منصوبہ بندی میں مدد کرنے کا الزام تھا۔ اسرائیل کے جاسوسی کے ایک اہم ادارے کے درجنوں ریزرو اہلکاروں نے کہا ہے کہ وہ آئندہ کبھی فلسطینی علاقوں کے خلاف کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور کیوبا نے جان لیوا وائرس ایبولا کے مریضوں کے علاج میں مدد کے لیے صحت کے 160 ماہرین افریقی ملک سیرا لیون بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات، حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2012 میں ملالہ یوسفزئی اور ان کی ساتھی طالبات پر حملہ کرنے والے شدت پسند گرفتار کر لے گئے ہیں، اور یہ حملہ شورا نامی گروہ نے کیا تھا۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو .com پر تو پڑھ سکتے ہیں، سیربین میں یہ تفصیل آپ ذرا دیر بعد سن سکیں گے۔ پہلے ذکر سیلاب کا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دریا چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا اب اپنے جنوب کی جانب بڑھتے ہوئے ضلع ملتان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ حکام نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستانی فوج اور سول انتظامیہ کو الرٹ کر دیا ہے۔ شہر ملتان کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا بند اور شیر شاہ بند دونوں میں بارودی مواد نصب کر کے ان میں شگاف ڈالے گئے ہیں، جس کے بعد اب ملتان کے مظفر گڑھ سے دونوں زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب یا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ متاثرہ افراد کن دشواریوں اور مسائل سے دوچار ہیں، اور متاثرین کی سیکیورٹی اور خاص طور پر خواتین کن مشکلات سے گزر رہی ہیں؟ ان پہلوؤں پر تو ہم نظر ڈالیں گے ہی، ساتھ ہی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی تازہ صورتحال بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ یاد دلا دیں کہ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد اب 274 ہو گئی ہے۔ تفصیل سنیے اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر ملتان میں دریائے چناب کے کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ملتان میں صحافی اجمل جامی نے بتایا کہ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے بند کو دو جگہوں یعنی ہیڈ کے دائیں اور بائیں جانب سے توڑا گیا ہے تاکہ شہر ملتان کو بچایا جا سکے۔ اس بند کو توڑنے سے ملتان کے گرد و نواح میں واقع زیادہ تر دیہات تو زیر آب آ گئے ہیں، لیکن شہر میں سیلاب آنے کا خطرہ اب ٹل گیا ہے۔ دیہاتوں سے آبادی کو دوسرے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل اب بھی جاری ہے۔ بند کو توڑنے کے لیے دریائے چناب میں ہیڈ محمد والا پل پر دو اطراف بارودی مواد نصب کر کے اسے دھماکے سے اڑایا گیا، جس سے شگاف پڑ گئے۔ صحافی اجمل جامی نے بتایا کہ بند پر پانی کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے 150 فٹ چوڑے شگاف ڈالے گئے، جس کے بعد اب ملتان اور مظفر گڑھ کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ ان شگافوں کے بعد ہیڈ تریموں پر پانی کا دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پانی آگے کی جانب مظفر گڑھ اور پھر راجن پور کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے دریائے سندھ میں سیلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے، جہاں جیکپا باد، شکارپور، گھوٹکی اور سکھر میں بڑا رقبہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA نے سیلاب سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 11 لاکھ بتائی ہے۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز۔
ہم نے بارشوں سے آنے والی تباہی اور اس کے مینجمنٹ کے حوالے سے پاکستان میں ادارے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے سرور باری سے بات کی، جو مختلف مسائل پر حکومت کی گورننس کی نگرانی کرتے ہیں اور آج کل سیلاب کے کاموں کی نگرانی کے لیے ملتان میں موجود ہیں۔ میں نے مسٹر باری سے سب سے پہلے پوچھا کہ اس وقت ملتان کے حالات کیسے ہیں۔
صورتحال بہت خراب ہے، اور جو کیمپ حکومت نے لگائے ہیں ان میں جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں یا بہت کم ہیں۔
تو یہ بتائیں، متاثرین تک جو امداد پہنچ رہی ہے وہ کافی نہیں ہے کیا؟
پاکستان میں جو فیملی سائز ہے وہ 6.7 یا 6.8 ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہے جس میں نہ تو چارپائیاں دی گئی ہیں، نہ ہی کوئی میٹرس ہے کہ نیچے آپ ڈال سکے، نہ ہی پلاسٹک شیٹ ہے، صرف ٹینٹس ہیں جس میں مشکل سے 2 یا 3 لوگ سو سکتے ہیں اور باقی ان کے پاس کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے لیے ہے وہ بھی نا کافی ہے، پینے کے لیے پانی اور جو سفیئر اسٹینڈرڈ ہیں جو تمام جو ایمرجنسی میں کام کرنے والی ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وہ طے کیا ہے کہ اتنے لیٹر پانی جو ہے ایک شخص کے لیے ہونا چاہیے، وہ پانی انایڈیکویٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو سہولیات ہیں مثلا کھانا خود اگر پکانا ہو وہ سہولیات نہیں ہے, ٹوائلٹ کے لیے کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے, 200 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور صرف 4 ٹوائلٹس ہیں.
اچھا,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے, خاص طور پر عورتوں کے لیے مسئلہ ہے اور عورتوں کی جو پرائیویسی کا ایشو بہت سیریس ہے, اس قسم کی کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایشوز بھی موجود ہیں.
یہ بتائیں کہ اتنے برے حالات ہیں, لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, خواتین کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل بھی ہیں, کھانے پینے کا, پانی نہیں ہے پینے کا, تو کچھ باہر سے امداد کی کچھ بات ہو رہی ہے؟
دیکھیے, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپیل کرتی ہے اور اپیل کے ریسپانس میں حکومتیں جو ہیں وہ کچھ پلیج کرتی ہیں, کمٹمنٹ کرتی ہیں, وہ پاکستان کی حکومت نے ابھی تک کوئی ایسی اپیل نہیں کی. دوسرا معاملہ جو ہے وہ این جی اوز, انٹرنیشنل این جی او جو ہے لوکل این جی اوز کو فنڈ کرتی ہیں,
جی
وہ بھی ابھی تک کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے فیلڈ میں, تو اس لیے وہ ایک کمی پائی جا رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان کی این ڈی ایم اے بننے کے بعد جو پریپریشن کا لیول ہونا چاہیے تھا, جو این ڈی ایم سی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن, وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے. مطلب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اس وقت نواز شریف صاحب نے, ان کو 15 ماہ ہو گئے ہیں اور فلڈ سیزن سے پہلے کوئی میٹنگ نہیں کنوین نہیں کی گئی. اسی طرح جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن ہے اس کی میٹنگ کنوین نہیں کی گئی. شہباز شریف سے پچھلے 7 سال سے چیف منسٹر چلے آ رہے ہیں, ایک بھی میٹنگ انہوں نے کنوین نہیں کی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کے باوجود جو حکمت عملی نہیں ہے, انتظامیہ مطلب این ڈی ایم اے کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے آپ کا کہنا ہے, تو کیا یہ سب کچھ اس سے بہتر مینج ہو سکتا تھا یا پھر یہ ایک بہت ہی مشکل سا معاملہ ہے, مسئلہ ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ بالکل اس سے بہتر طریقے سے نبرد آزما ہوا جا سکتا تھا اگر حکومت کے جو اہلکار ہیں, خاص طور پر جو حکمران ہیں, چیف منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وہ ان اداروں کو اہمیت دیتے اور ان کے لیے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن جو ہے اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرتے. وہ فنڈ ہی انہوں نے ایلوکیٹ نہیں کیے پچھلے بجٹ میں اور اس سے پچھلے بجٹ میں, رسک ریڈکشن کے لیے جو فنڈنگ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹ لیول پر جو 2 بنیادی ادارے کھڑے کیے جانے تھے, ڈسٹرکٹ لیول پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور لوکل کاؤنسلز کے الیکشن نہیں کروائے گئے اور اس کے لیے جو اتھارٹی ہے ڈسٹرکٹ لیول پر وہ فارم نہیں کی گئی. تو اب گورنمنٹ از کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ آن جو نوکر شاہی ہے
جی,
اس کے اوپر. تو زیادہ تر ابھی کل چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا تو ساری جو انتظامیہ ہے ضلع ملتان اور ضلع مظفر گڑھ کی, اوپر سے لے کر نیچے تک ساری جو ہے وہ وی وی آئی پیز کی جو انٹرٹینمنٹ ہے, ان کے جو وزٹرز ہیں ان پر زیادہ توجہ ہے اور جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی سروس اور ان کے لیے خدمات دینے میں وہ کم دلچسپی رکھتے ہیں. دس از دی کلچر آف اور بیوروکریسی کہ جی آپ بہترین انتظامات کریں, جب وہ آئیں تو ہر بندہ الرٹ کھڑا ہو, ٹینٹ جو ہے بہت ترتیب سے ہو اور کوئی جو ہے لوگ جو سوال پوچھے وہ بھی پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں اور ہر چیز ان آرڈر ہو. تو جو ہی چیف منسٹر صاحب جاتے ہیں تو بالکل وہاں سناٹا چھا جاتا ہے, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی سروس پہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو سٹائل آف گورننس ہے اس کی وجہ سے کوئی چیزیں بہتر نہیں ہو رہی. 2010 میں جو مسئلے تھے وہی آج بھی وہی مسئلے ہیں. 2010 کی جو فلڈ کمیشن رپورٹ ہے اس کو ابھی تک جو ہے چیف منسٹر صاحب پنجاب نے پبلک نہیں کیا, اور جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ذمہ دار تھے 2010 کے سیلاب کے پنجاب میں, تو ان کو سزائیں دی جانی چاہیے تھی.
یہ تھے فیفن سے وابستہ سرور باری. ادھر اطلاعات ہیں کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں سیلاب کے حوالے سے بات کی گئی. سیلاب کا ریلا اب چونکہ جنوبی پنجاب میں ہے اور امدادی کارروائیوں کی توجہ کا مرکز بھی وہی ہے. ہماری ساتھی امبر شمسی نے ضلع سیالکوٹ کے قریب ایسے گاؤں کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے بات کی جہاں سیلاب گزرنے کے ایک ہفتے بعد بھی متاثرین امداد اور مدد کے منتظر ہیں. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں بھول چکی ہے. آئیے سنتے ہیں امبر شمسی کی رپورٹ.
اپنی مدد آپ کے تحت ٹوٹے ہوئے پل کو متاثرین سیلاب مٹی سے پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دوران خیمے اور خوراک کی بوریوں کو جموں سے بہنے والے دریائے توی میں سے لے کر جا رہے ہیں. دریائے توی دریائے چناب کی ایک شاخ ہے جہاں سے 8 اگست کو جموں سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچائی. پانی کا زور ایسا تھا کہ چپراڑ اور سالے پور نامی دو دیہاتوں کے درمیان ایک پل کئی میل دور تک بہہ گیا. دوسرا پل حال ہی میں تعمیر ہوا تھا، تاہم اب اس کا بھی آدھا حصہ کھڑا ہے۔ دوی کے دوسرے پار 14 ایسے گاؤں ہیں جن کا ہفتے بھر رابطہ منقطع رہا۔ کچھ روز پہلے تک بعض فلاحی تنظیمیں دریا سے امداد پہنچانے کے لیے کشتیاں چلا رہی تھیں، لیکن اب وہ بھی نہیں رہی۔ انہیں جنوبی پنجاب بھیج دیا گیا ہے جہاں سیلاب اپنے عروج پر ہے۔ اسی وجہ سے ان دیہاتوں کے لوگوں کو کئی میل دور زمینی راستے سے امداد اور خوراک حاصل کرنے کے لیے پل تک جانا پڑتا ہے جہاں فلاحی تنظیموں نے اپنے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ سالے پور ان دیہاتوں میں سے ایک ہے جہاں اچانک آنے والے سیلاب کے ایک ہفتے بعد بھاری دور کی بات بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی۔ سالے پور کے رہائشی زیغم عباس سے میری چار دکانوں کے سامنے بات ہوئی جو سیلاب کے باعث اجڑ گئی ہیں۔
یہاں آپ تھے جس رات یہ سیلاب آیا تھا، بتا سکتے ہیں کیا اس وقت؟
جی بالکل، تقریباً 7 کا ٹائم تھا جب پانی کا زور ہوا، صبح کے 7 کا، ٹھیک ہے، رات 7 بجے تک پانی جو ہے نا بڑھتا ہی رہا، ہم لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے۔ اس کے بعد تقریباً رات کے 7:30 بجے جو ہے نا پانی کم ہونے لگا، تب تک جتنا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔
آپ کو بتایا گیا تھا پہلے سے کہ یہ آ رہا ہے؟
نہیں، ہمیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا اس بارے میں کہ یہاں پہ پانی آنا ہے۔
اچھا، آپ اگر اپنا تعارف کرا سکتے ہیں؟
میرا نام بشارت ہے۔
آپ کیا کرتے ہیں؟
میں اصل یہ یہاں پر کیا کریں، یہاں پہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں کر سکتے، ابھی سب کچھ بہہ چکا ہے۔
اور یہاں جو گاؤں میں آپ کا اسکول، گھر، مال مویشی،
ہر آپ نظر آ رہا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہوں، نہ جانور ہیں ان لوگوں کے، نہ گندم، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، کوئی چیز نہیں بچی۔
اچھا سمیرا بتا،
16 سالہ سمیرا نے اپنا گھر کا حال دکھایا جو اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ گھر کی دیوار کے کونے پر ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے۔
ہاں، یہ ساری دیواریں اور نیچے
ڈیڑھ
مہینہ ہی ہوا ہے،
ڈیڑھ مہینہ
زمین نیچے بہ گئی ہے ساری، کمرے دیا دیوار بھی اندروں، اندر جڑے نے تھلو وہ بھی بہ گئے نے، اندروں بھی جڑیاں ہیں ساری، ادھر بھی بہ گئے نے، ادھر بھی بہ گئے نے، اندر والی بھی بہ گئی نے، دانے شانے نہیں بچے، جڑا آٹا مثلاً چاول
وہ سب یہاں
یہ سب کچھ اتھے رکھ رہی، جنہ بھی ہے کوئی چیز نہیں نکل، پانی نے تو کڈن ہی نہیں دیتی اندر باہر، چیز کوئی بھی نہیں۔
گاؤں کے چاروں اطراف چاول اور گنے کی کھڑی فصلوں میں یا تو اب بھی پانی کھڑا ہے یا مٹی کے ایک لیپ ہے۔ ایک طرف ایک دربار ہے جہاں 85 سالہ صابر سائیں ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ بے بس بیٹھے ہیں۔
بس آ کمرے برباد ہو گئے، نہ کوئی بہن کی جگہ رہی ہے، تو بس میں باہر ہی بیٹھا تھا، تو آ شاید میری اٹھ گئی ہے بچوں، تیاں ٹائروں میں پی گئی نے، دربار چھڑکیا سارا ہی، تو بڈھی بڈھا یہی اتنے ہونے ہیں۔
نوید احمد کے گھر کی دو دیواریں مسمار ہو گئی ہیں، اندر دو کمروں میں سامان پر کیچڑ ہے، لیکن گھر سے زیادہ نوید کو اپنے اور گاؤں کے بچوں کی پریشانی ہے۔
لوگوں کو آتے ہیں اپنی مدد، آپ کے تحت لوگ کچھ تھوڑا بہت چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد لوگوں کو پھر بھوک لگ جاتی ہے، آگے بندوبست کوئی نہیں اپنے مکان بنانے کا، اور کیا کریں گے سوچ بھی کوئی نہیں ہے نظر آ رہی، نہ کوئی کاروبار ہے، لوگوں کا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ جو گورنمنٹ لیول کی بات ہے، گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی، نہ تو ڈی سی او نے کچھ کیا ادھر، تو اپنی مدد ہے آپ لوگ کچھ تھوڑا بہت چیزیں لے کے آ رہے ہیں ادھر۔
اچھا، یہاں میں دیکھی تھی کہ کچھ فلاحی تنظیمیں ہیں جو امداد بھیج رہی ہیں، خوراک بھیج رہی ہیں۔
وہ بھیج رہی ہیں کوئی بسکٹ وغیرہ، چنے وغیرہ، جو چنے کھا کے تو لوگ پانی پی کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس چنوں کے ساتھ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں، 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں کا بندوبست کوئی نہیں، ہیلتھ والا جو ای ڈی او ہیلتھ ہے وہ ادھر چکر ہی نہیں لگا رہا۔
نوید کے گھر کے ساتھ ہی تین اور مکان ہیں جن کا حال ویسے ہی ہے، صحن میں لوگوں کے بجائے چارپائیوں پر گندم سکھانے کے لیے بچھی ہوئی ہے، جب آگے کا پتہ نہیں تو پانی سے خراب ہونے والی اس گندم کا دانا دانا بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بشمسی، شمسی، بی بی سی، ضلع سیالکوٹ۔
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے کئی علاقوں میں سیلاب کی شدت میں تو کمی آنا شروع ہوئی ہے، لیکن اب بھی بڑی تعداد میں لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ ریاستی حکومت ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی سیلاب سے ہونے والے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکی ہے۔ دلی میں ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے سری نگر میں موجود ہمارے ہندی سروس کے ساتھی فیصل محمد علی سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اب سری نگر میں کیا صورتحال ہے۔
سہیل صاحب، دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شری نگر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی تک جو ہے فوج بھی نہیں پہنچ پائی ہے۔ تقریباً آج صبح میری جو یہاں کے فلڈ ریلیف منسٹر ہیں شام لال شرما، ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 1 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، جو جھیلم کے کنارے کے علاقوں میں ہیں جہاں کے بہت پانی آ گیا تھا، وہ ابھی تک اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تقریباً آپ سمجھیے کہ 7 دن ہونے کو، پچھلے سنیچر کو یہاں زبردست قسم سے سیلاب کا پانی گھس گیا تھا، تو یہ حالات ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے پورے جموں اور کشمیر میں جو ہے 226 باڈیز جو ہیں ریکور کی جا چکی ہیں, صرف شری نگر میں 8 کے آس پاس. لیکن جو دکشنی جو گھاٹی کا جو علاقہ ہے کشمیر کا, وہ سب سے زیادہ جو ہے متاثر ہوا ہے. شری نگر ہو گیا, اننت ناگ, پلوامہ اور اس کے آس پاس کے جو دو ضلع ہیں وہاں.
جی فیصل, وہاں سے اب کس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں؟
وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, ایک تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح کی مدد نہیں مل پائی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں گھر جو تباہ ہو گئے ہیں اس کے نیچے شاید ہو سکتا ہے, ملبوں کے نیچے ابھی بھی دبے ہو سکتے ہیں. پینے کے پانی کی سب سے بڑی دقت ہے, دوائیوں کی دقت ہے. پورے شری نگر میں آپ کہہ لیں اور آس پاس کے ضلعوں میں جو ہے وہ فیول نہیں مل پا رہے, نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے جو تھوڑے بہت آتے ہیں. دکانیں بند ہیں, دوائیوں کی کچھ دکانیں کھلی ہیں, دودھ تک ملنا جو ہے آپ سمجھیے کہ لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے.
اچھا فیصل, جو مواصلاتی نظام بالکل ٹھپ ہو گیا تھا, اس کی اب کیا صورتحال ہے؟ کیا لوگ اپنے رشتہ داروں سے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان سے بات کر پا رہے ہیں؟
ابھی بھی پوری طرح سے بات نہیں ہو پا رہے, حالانکہ پہلے سے حالات بہتر ہیں, پانی کم ہوا ہے. حالانکہ کل تک جو ہے وہ ڈل جھیل کا پانی جو ہے وہ تھوڑا بڑھ رہا تھا, کیونکہ دوسرے جگہوں کا پانی وہاں جانا شروع ہو گیا تھا. لیکن جو انفارمیشن ہے اس کی سب سے بڑی کمی ہے, اور کوآرڈینیشن کی جو کمی ہے ایڈمنسٹریشن اور شاید آرمی کے بیچ میں بھی, کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ اگر کسی کو ریسکیو کیا بھی گیا ہے تو کہاں لے جا کے رکھا گیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے, اور ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کو لے کے کسی طرح کی کوئی خبر نہیں ہے.
اور فیصل, یہ اطلاعات بھی تھیں کہ مقامی لوگوں میں بہت غصہ ہے, وہ بہت ناراض ہیں, خاص طور پر ریاستی حکومت سے, کیونکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ناکام رہی ہے صورتحال پر قابو پانے میں, ریلیف اور امداد کے کام میں خاص طور پر.
بالکل آپ نے درست کہا. میں اس کا ایک آپ کو ایگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کہ دو دن کل ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم آرمی کے ایک بورٹ پر کسی ریسکیو آپریشن میں جا پائیں, لیکن لوگ اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ ہم بورٹ پہ اتریں. میں اور میرے کیمرہ مین کو آپ سمجھیے کہ تقریباً 3 سے 4 فٹ کے پانی میں بیچ میں اترنا پڑا. یہ الزامات یہاں بار بار آ رہے ہیں کہ جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے اس میں پہلے جو ہے وی آئی پی اور جو لوگ بہتر طبقوں سے آتے تھے ان کو ترجیح دی گئی ہے. اس کو لے کے لوگوں کے اندر بہت ناراضگی ہے. آپ سمجھیے کہ یہاں سے تقریباً اچھے خاصے لوگ, جیسے ہی آپ شری نگر ایئرپورٹ اتریں گے وہاں کے باہر آپ کو ایک جمع ذخیر نظر آئے گا جہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں مزدور کام کرتے تھے بہار اتر پردیش سے. ان کو یہاں سے نکال کے لے جایا گیا, کچھ یہاں سے بھاگ کے گئے, ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں سے فری فلائٹ جائے گی تو آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا, لیکن وہ وہیں پر ہیں, نہ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان ہے. آپ یہاں کی سڑکوں پہ دیکھیے تو لوگ دور دور تک کنارے پر سوئے ہوئے ہیں.
سری نگر سے نامہ نگار فیصل محمد علی. بھارت پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے اتنی بڑے تباہی اور بڑے پیمانے پر تباہی کا کیا مطلب ہے؟ سیلاب کی پیشن گوئی کا نظام کس طرح کام کرتا ہے اور پہلے سے اس کا پتہ کیوں نہیں لگ سکا؟ اس بارے میں نے بی بی سی کے ماحولیات کے نامہ نگار نوین کھٹکا سے بات کی.
پاکستان کی جو یہ کلائمیٹ چینج کی جو ہر سال جو میٹنگ ہوتی ہے وہ, اس میں پاکستان بھاگ لیتے آ رہی ہے, پارٹیسپیٹ کرتی آ رہی ہے, سب میں اس نے سائن کی ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی نیوز پیپرز دیکھیں تو بہت کم وہاں میڈیا رپورٹس اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ منسٹری تھی
جی,
ان کو انہوں نے خارج کر دی اور ڈویژن بنا دی, اور جو پروونسز میں جو پرانت میں جو تھے کلائمیٹ کی جو آفیسز تھے وہ بھی اب نہیں رہے. تو مجھے جب میں ان پاکستان کے ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں تو یہ بولتے ہیں کہ جو رولنگ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر وہ اگر اس میں سیریس ہوتے تو یہ جو نکائے ایجنسیز ہیں ان کو اور یہ اسٹرانگ بناتے, کمزور نہیں.
تو یہ بتائیں, جس طرح سے سیلاب نے سرحدوں کو پار کیا ہے, جس طرح سے وہ علاقوں میں پانی گھسا ہے, اتنی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے, خاص طور پر بھارت پاکستان کے حوالے سے کسی طرح کو کوآپریشن, آپس میں کوئی تعاون کیا جا رہا ہے اس تباہی سے نمٹنے کے لیے؟
پاکستانی آفیشیل سے بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 1980s میں یا اس سے بھی پہلے کوئی ایک اگریمنٹ ہوئی تھی, اسی کے تحت بہت لمیٹڈ ایکسچینج ہے ڈیٹا کی
جی.
تو بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کی اگریمنٹ سے کام نہیں چلتی. تو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ برسات کتنی ہوئی, और देखिए अगर भारत में कोई अगर डैम्स अगर वो वहाँ पानी रोक रहे हैं तो पानी वहाँ इनफ्लो कितनी हुई, पानी स्टोर कितने गए और पानी कितनी छोड़ा जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलते हैं। इस तरह के आरोप पाकिस्तानी साइड के हैं और इंडियन साइड डेफिनेटली ये नहीं मानती है। वो कहते हैं कि हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, चूँकि हम खुद भी इसमें अभी भोग रहे हैं और वो खुद भी बहुत परेशान है। लेकिन देखिए जैसे इंडस की बात करें तो इंडस रिवर जो है टिबेट से आती है
जी।
तो चाइना और इंडिया के बीच भी ये कोऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जो एक्सपर्ट से मैं बातें कर रहा हूँ वो बोलते हैं कि वो खास में नहीं हो रही है। तो टिबेट में जो इंडस की जो पानी वहां से शुरू होती है, वहां में कितनी पानी आ रही है, वहां कितनी बरसात हुई, ये बात भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान के लिए भी। तो रीजनल जो नेटवर्क होनी चाहिए थी फ्लड प्रेडिक्शन के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, ये एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये अप टू द मार्क नहीं है।
ये थे नेपाली सर्विस के हमारे साथी और बीबीसी के माहौलियात के नामा निगार नवीन खटका। सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبناس۔
آسٹریلیا ڈوپنگ کے خلاف اپنے قوانین کو مزید سخت بنا رہا ہے، جس کے بعد آسٹریلوی ایتھلیٹس پر ان تمام کوچز اور آفیشلز کے ساتھ کام کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے گی جو ڈوپنگ ٹیسٹ فیل ہو جانے کے بعد کھیل پر پابندی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے کھیلوں کے وزیر گیرالڈ کلرک کا کہنا ہے کہ ڈوپنگ کے خلاف قوانین کے اجرا سے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ آسٹریلیا میں ان ڈوپنگ قوانین کا اطلاق 2015 سے ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر کرس کینز نے ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد کہ لندن پولیس ان پر جھوٹا بیان حلفی دینے کا باضابطہ الزام دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کہا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ کینز نے 2012 میں لندن کی ہائی کورٹ میں آئی پی ایل کے سابق سربراہ للت موتی کے خلاف 90,000 پاؤنڈز کا حتک عزت دعویٰ کیا تھا جو وہ جیت گئے تھے۔ جھوٹے بیان حلفی کے اس الزام کا تعلق اسی مقدمے سے ہے۔ فراری کے سابق ٹیکنیکل ڈائریکٹر راس براؤن کا کہنا ہے کہ ان کا فارمولا ون میں دوبارہ شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم اس سلسلے میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگلے ماہ 13 اکتوبر کو فارمولا ون کے چیئرمین لوکا ڈی مونٹیڈ زیملو کی ریٹائرمنٹ متوقع ہے اور قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ براؤن فارمولا ون میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 2008 سے اب تک فراری کوئی بھی چیمپئن شپ جیتنے میں ناکام رہی ہے، تاہم فراری ٹیم پرنسپل مارکو ماٹیاچی کے مطابق براؤن کی فارمولا ون میں واپسی کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ برطانیہ کے ڈیوس کپ ڈبل اسپیشلسٹ روس ہوچنس نے پروفیشنل ٹینس سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ روس ہوچنس ٹینس میں مردوں کے ڈبل مقابلوں میں 5 بڑے اعزازات جیت چکے ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں بھی انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈیوس کپ کے اہم کھلاڑی رہے ہیں۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ یہ تھیں سبناس۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2012 میں منگورا میں ملالہ یوسف زئی اور ان کے ساتھی طالبات پر حملہ کرنے والے شدت پسند گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اسی خبر سے لیڈ کر رہی ہے، جبکہ سیربین میں اس کی تفصیل آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن سکیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا کی زبانی۔
پاکستان میں صوبے پنجاب کے وسطی ضلعوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے چناب کا بڑا سیلابی ریلا ضلع ملتان کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ ملتان شہر کو بچانے کے لیے دریائی بند میں دو جگہوں پر شگاف ڈالے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق وادی سوات میں ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے میں ملوث 10 شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے بعد امریکہ نے بھی یوکرین میں مبینہ مداخلت پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو اپنی گرل فرینڈ کے غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام میں خانہ جنگی سے متاثر ہونے والوں کے لیے $50 کروڑ کی امداد دے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا ہے کہ 2012 میں مینگورا میں ملالہ یوسفزئی اور ان کے ساتھی طالبات شازیہ اور کائنات پر حملہ کرنے والے شدت پسند گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملالہ اور دو دیگر طالبات پر حملہ شورا نامی گروہ نے کیا تھا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
پاکستان فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس گروہ کا سرغنہ ظفر اقبال تھا اور یہ گروہ ملا فضل اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ ظفر اقبال سوات میں فرنیچر کی ایک دکان چلاتے ہیں۔ عاصم باجوا کا کہنا تھا کہ ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے والے گروہ کے تمام اراکین کا تعلق مالاکنڈ سے تھا اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اسرار الرحمان نامی شدت پسند کو حراست میں لیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ میجر جنرل عاصم سلیم باجوا:
اسرار الرحمان اس کیس میں گرفتار ہونے والا پہلا ملزم تھا۔ دوران تفتیش اس نے اس حملے میں اپنی شمولیت کا اعتراف کیا اور اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پہ باقی تمام ملزمان بھی پکڑے گئے۔ شورا نامی اس گروہ کا سرغنہ ظفر اقبال تھا جس کی سوات میں فرنیچر کی دکان تھی۔ یہ گروہ ملا فضل اللہ کی ہدایات پر عمل کرتا تھا جو افغانستان کے صوبہ کنر سے دو ساتھیوں عبداللہ عرف ابو بکر اور حبیب خان عرف مسین دا کے ذریعے شورا ارکان سے رابطے میں تھا۔
فوج کا کہنا تھا کہ اس شورا نامی تنظیم میں 10 شدت پسند شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں ان پر مقدمہ چلے گا۔ میجر جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور یہ معاملہ ہر سطح پر افغانستان کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ تاہم پاکستانی طالبان کے اس وقت کے مرکزی ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے ایک تازہ بیان میں رد عمل میں کہا ہے کہ فوجی بیان غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی مقامی شدت پسندوں نے خود کی تھی اور بعد میں قیادت کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ میجر جنرل عاصم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ آخری شدت پسند کے خاتمے تک شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جانب سے آپریشن میں زیادہ مدد نہیں کی جا رہی ہے، لیکن پریس کانفرنس کا زیادہ وقت فوج کے پاکستان میں موجودہ سیاسی منظرنامے میں کردار سے متعلق سوالات پر صرف ہوا۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان احتجاج ختم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے دوران انتخابی دھاندلی کی نئی تعریف کرنے کی کوشش اب تک ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اس نقطے پر ہونے والے مذاکرات سے باخبر حکومتی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فریق مخالف دھاندلی کی ان کی تعریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس نقطے پر بھی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو پا رہی۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
حکومت اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان مذاکرات کے ایک درجن سے زائد دور ہو چکے ہیں۔ ان میں سے آخری چند ملاقاتوں میں بیشتر وقت گزشتہ عام انتخابات میں بے ضابطگیوں یا دھاندلی پر صرف کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مشاورت میں شریک وزیر اعظم کے خصوصی معاون عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف انتخابی بے ضابطگی یا دھاندلی کی اپنی طے شدہ تعریف سب پر مسلط کرنا چاہتی ہے۔
اب وہ کہتے ہیں جی کہ نئی ریگنگ کی بھی نئی تعریف کریں، دھاندلی کی بھی نئی تعریف کریں، پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چیزیں اگر قانون کے تحت، ہم انہیں کہتے ہیں جی کہ کچھ چیزوں کو بدلنے کے لیے ہمیں قانونی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی، پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، ایکٹ لانا پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ بھی نہ کریں، آپ شام کو بیٹھیں اور مسودہ تیار کریں اور آرڈیننس جاری کر دیں۔
تحریک انصاف کی قیادت نے ان مذاکرات کے دوران حکومت کو تحریری طور پر بتایا ہے کہ نادرا کی جانب سے انگوٹھے شناخت نہ کیے جانے کو بھی دھاندلی تصور کیا جائے، اس کے علاوہ مقناطیسی سیاہی کے عدم استعمال کو بھی دھاندلی قرار دیا جائے۔ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ گزشتہ عام انتخابات کے دوران کسی بھی قسم کی بے ضابطگی، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے اہلکار سے سرزد ہوئی ہو یا کسی اور سرکاری اور غیر سرکاری افراد سے، اس کی ذمہ داری اس حلقے سے جیتنے والے امیدوار پر عائد کی جائے اور اسے دھاندلی کے الزام میں سزا دی جائے۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز نے گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کی نئی تاریخ رقم کی ہے اور اس کا احتساب ضروری ہے۔
الیکشن سے پہلے پوسٹنگ، ٹرانسفر، اپوائنٹمنٹس، الیکشن کمیشن میں کیا ہوا، باقی چیزیں کیسی ہوئیں، وہ بھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ الیکشن کے فوراً بعد رات کو کیا ہوا، تقاریر کیوں ہوئیں، کیسے ہوئیں، اس کے بعد کیا ہوا، کیا کوئی آؤٹ سائڈ فیکٹرز انوالوڈ تھے نہیں تھے، سو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے جانچنا ہے کہ الیکشن درست ہوا یا نہیں ہوا، یہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزامن کرنی پڑیں گی۔
تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان سب بے ضابطگیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے دھاندلی کی نئی تعریف بھی کرنا ہوگی اور اس کے لیے ماضی سے نافذ ہونے والے نئے قانون بھی بنانا ہوں گے۔ بعض قانونی ماہر اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ سابق وزیر قانون افتخار گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قانون میں انتخابی عمل کے دوران اس سے پہلے اور بعد میں ہونے والی بے ضابطگیوں کا بہت تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔
ووٹنگ کا تو بڑا لیبرل پروسیجر دیا ہوا ہے، یہ پورا تھورلی پروسیجر دیا ہوا ہے، اور اس پروسیجر میں میری نظروں میں تو کوئی کمی نہیں ہے جہاں تک قانون کا تعلق ہے۔ کوئی دھاندلی بھی، کسی قسم کی بھی، اگر آپ نے کچھ بھی کیا، آپ نے پرچہ صحیح نہیں دیا، آپ بےمانی کر رہے ہیں، ووٹ غلط ڈلوا رہے ہیں، بے نامی ووٹ ڈلوا رہے ہیں، یعنی غلط آدمی سے ووٹ ڈلوا رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں کورڈ ہیں۔
تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی دھاندلی کے لیے نئے قانون کو ماضی سے نافذ کرنے کا مطالبہ بھی ماہرین کے لیے حیرت کا باعث بن رہا ہے۔ افتخار گیلانی کہتے ہیں کہ قانونی طور پر یہ ممکن تو ہے کہ نیا قانون بنے اور اسے ماضی سے نافذ کر دیا جائے، لیکن ایسا کرنے کا خاص طور پر گزشتہ انتخابی عمل کے بارے میں کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔
آپ نے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے کوکا کولا پیا تھا تو وہ آج جرم ہے، یا سگریٹ پینا جرم ہے اور اس کو 10 سال پہلے ہم ریٹروسپیکٹیویٹی دیتے ہیں، وہ کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گا۔ یہ تو ایک آدمی نے اس وقت سگریٹ پی رہا تھا، اور یہ اب انتخابات کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ دے کین یہ ریٹروسپیکٹو کر سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ دے اس کو بھی کرے، لیکن میرا اپنا اوپینین ایز اے لوئر، میرا یہ اوپینین ہے کہ بہت ناجائز ہوگا یہ۔
حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات دھاندلی کی تعریف اور اس بارے میں نئی قانون سازی ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں پھنس کر رہ گئے ہیں، لیکن اس بات کی ضمانت کہیں موجود نہیں کہ اگر نیا قانون بن بھی جاتا ہے تو عدالت اسے کالعدم قرار نہیں دے گی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب ذکر اسرائیل کا، جہاں انٹیلیجنس یونٹ کے درجنوں اضافی اہلکاروں نے خط کے ذریعے حکام کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اب ان کارروائیوں میں حصہ نہیں لیں گے جن میں فلسطینی علاقوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ادھر برقی آلات کے ذریعے فلسطینیوں کی نگرانی کرنے والے یونٹ 8200 کے 43 سابقہ اہلکاروں نے اس خط پر دستخط کیے ہیں، جن میں موجودہ اہلکاروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں میں جڑ پکڑتی اسرائیلی فوجی عملداری کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے فوجی اٹارنی جنرل نے حالیہ غزہ جنگ میں 5 مختلف واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جن میں فلسطینی شہری مارے گئے ہیں۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ، عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
اسرائیل کے فوجی اٹارنی جنرل نے جن واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے ان میں ساحل سمندر پر کھیلتے 4 فلسطینی بچوں کی ہلاکت اور اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری جیسے واقعات شامل ہیں۔ بیت الحنون اسکول پر حملے میں کم از کم 13 افراد مارے گئے تھے جو یہاں پناہ لیے ہوئے تھے، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ حملے کے وقت اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ ایک مارٹر گولہ اسکول پر گرا ضرور ہے، لیکن اس سے ہلاکتیں نہیں ہوئیں۔ تحقیقات کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اسرائیل کو فلسطینی عسکریت پسندوں کے ساتھ جنگ کی عالمی تحقیقات کا بھی سامنا ہے، جو تقریباً 15 دن قبل ختم ہوئی ہے۔ اس تنازع کے دوران 2100 افراد مارے گئے تھے، جن میں اکثریت فلسطینی شہریوں کی تھی۔ صحافیوں کو دی جانے والی بریفنگ میں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس کے علاوہ جن 3 واقعات کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں اس فلسطینی عورت کا قتل بھی شامل ہے جس نے جنگ کے علاقے سے نکلنے کے لیے اسرائیلی فورسز کو آگاہ کیا تھا لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے فلسطینی نوجوانوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے اور گھروں سے اشیاء کی چوری جیسے واقعات شامل ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں تقریباً 1,000 عسکریت پسند شامل تھے۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں نے رہائشی علاقوں کے اسکولوں اور مساجد میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے تھے اور وہ وہاں سے اسرائیل کی جانب راکٹ داغ رہے تھے۔ اسرائیلی حکام کے دعوے کے مطابق غزہ سے داغے جانے والے راکٹوں سے 66 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی۔ اور آئیے ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں 3 بائیں بازوں کی سیاسی جماعتیں متحد ہو کر عوامی ورکرز پارٹی کے نام سے متحرک ہو چکی ہیں۔ 2 سال پہلے قیام میں آنے والی اس سیاسی جماعت کا کہنا ہے کہ کئی برس بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ دائیں بازوں کی کوئی جماعت پارٹی کے کانگریس منعقد کرنے جا رہی ہے، جس میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی۔ صوبائی اور اضلاعی کارکنان چننے کے لیے 28 ستمبر کو منعقد پارٹی کانگریس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستانی ریاست میں بائیں بازو کی سیاست کو جہاں ریاستی اداروں نے ہمیشہ دبایا ہے، وہیں مذہبی انتہا پسندی بھی اب ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ایسے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس بائیں بازو کی جماعت کا اپنا مستقبل کیا ہوگا یا وہ اپنا کیا مستقبل دیکھتی ہے، اسی کا احاطہ کیا ہے اسلام آباد میں ارم عباسی نے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کو ریاستی اداروں نے کبھی پھنپنے نہیں دیا۔ 80 کی دہائی میں بائیں بازو کی جماعتیں متحد ہوئیں، مگر ان جماعتوں کے بنتے ٹوٹتے الحاق اور مذہبی رجحان رکھنے والے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے دانستہ طور پر ظلم و ستم کر کے لبرلز کو سیاست سے دور رکھنے کی پالیسیز نے بائیں بازو کی سیاست کو پروان چڑھایا، جو کہ آج بھی پارلیمنٹ پر حاوی ہے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 برس پہلے عوامی ورکرز پارٹی قیام میں آئی۔ یہ گمنام سیاسی جماعت بائیں بازو کی 3 جماعتوں، ورکرز پارٹی پاکستان، عوامی پارٹی پاکستان اور لیبر پارٹی پاکستان کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس جماعت کی جانب سے 28 ستمبر کو منعقدہ قومی کانگریس کے لیے ہونے والی ملاقاتوں میں جماعت کے سربراہ عابد حسن منٹو سے ملی۔ ان سے جماعت کے منشور کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ جاگیرانہ نظام سے نجات حاصل کرانا ان کے ایجنڈے پر سب سے اوپر ہے۔ تاہم ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد تمام جماعتیں اپنے منشور کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ اس جماعت کو نیشنل کانگریس منعقد کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا، بتا رہے ہیں عوامی ورکرز پارٹی کے پنجاب کے صدر عاصم سجاد۔
ڈسٹرکٹ کی سطح سے لے کر صوبے تک تنظیم بنانا، پھر الیکشن کروانے، یہ کافی طویل کام ہے، تو ہم نے وہ اب سارا مکمل کر لیا ہے اور اب بس یہی ایک ملک گیر سطح پر تمام اکائیوں کو آپس میں بٹھا کر دستاویزات، جو ہمارا آئین منشور، اس کو پاس کروانا اور پھر نئے عہدیدار جو مرکزی عہدیدار ہیں ان کو منتخب، تو یہ کرتے کرتے اتنا وقت لگ گیا۔
عوامی ورکرز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ کسی ریاستی ادارے کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتی۔
تو یہ کوئی نہیں کہنے کے لیے تیار کہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہونے چاہیے، یا کوئی یہ نہیں کہنے کے لیے تیار کہ بلوچستان میں ریاست کیا کر رہی ہے، یا کوئی یہ کہنے کے لیے، جو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو منفرد اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کریں اور لوگوں میں جا کر کریں اور لوگوں کے ساتھ جوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر نہیں، جیسے یہاں پر جو انقلابی آج کل بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں، بہرحال اگر ہم حقیقت پسند ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔
اس جماعت میں طلبہ، مزدور طبقہ، نوجوان اور خواتین بھی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے ایک رکن فرمان علی نے بتایا کہ وہ ریاستی اداروں کو بدلنے سے پہلے لوگوں کے دل و دماغ جیتنا چاہتے ہیں۔
نہیں، اس کو دیکھیں نا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو چیلنج کے بغیر تو آپ کوئی چینج نہیں لا سکتے۔ آپ کمپرومائزز اور اسٹیٹس کو کے ساتھ جڑ کے تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بھائی عام آدمی کو یا جو ورکنگ کلاس ہے ان کو سینسٹائز کریں، ناٹ دی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو تو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں۔
تاہم یہ نعرے محض نعرے تک رہیں گے یا حقیقت میں بدلیں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ مگر پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے بعد ریاست اور مذہب کے درمیان تفریق پیدا کرنا تو دور کی بات، کھل کر اس پر بات کرنا بھی مشکل بن چکا ہے۔ خطرات نہ صرف مضبوط ریاستی اداروں سے ہیں بلکہ انتہا پسندوں سے بھی ہیں، جو کہ مذہب کے نام پر قتل کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار بیٹھے ہیں۔ اور جماعت کے اراکین کے ذاتی مفادات قومی ترجیحات پر حاوی نہ ہوں، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست اور اس کا مستقبل۔ اور اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فنکار کی جو چاہتے ہیں کہ ان کے گیت اور ان کی دھنوں کے سر سماجی اور سیاسی مسائل سے ملتے ہوں۔ میاں محمد بخش رحمان بابا اور بابا بلے شاہ کی شاعری سے متاثر گلوکار عریب اظہر کہتے ہیں کہ دھرتی سے اٹھنے والی یہ آوازیں انسانیت کی بات کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھی ڈینو علی کی عریب اظہر سے گفتگو سنیے، جو کہ موسیقی سے شروع ہوتی ہے۔
رگڑا رگڑا
موسیقی کا یہ سفر کس طرح شروع ہوا؟
موسیقی کیونکہ میرے والدین کا دونوں کا تعلق تھا, پرفارمنگ آرٹ سے بھی, تھیٹر میں بھی رہ چکے تھے, پی ٹی وی کا ابتدائی دور تھا جب میں پیدا ہوا, تو ہمارے گھر میں اس دور میں جو ہمارے ٹاپ فوک میوزیشنس تھے نا وہ آیا کرتے تھے, تو میری سب سے پرانی یادوں میں یہ ہے کہ میں بالکل بچہ ہوں اور میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوں شوکت علی کو, شوکت علی صاحب کو جو سیف الملوک گاتے ہیں, توفیل نیازی کو, ریشما جی کو, عالم لوہار کو, تو ایک بہت چھوٹی عمر میں یہ ساری آوازیں میرے کان میں ڈل چکی تھیں. پھر آہستہ آہستہ کیونکہ اس زمانے میں ہم وہ ایک لیفٹ ونگ سیاست سے تعلق تھا, تو پھر ہم انقلابی گانے گانے بھی شروع ہو گئے, فیض صاحب کی شاعری بھی, حبیب جالب کی شاعری بھی, اور بھی کچھ انقلابی نظمیں.
کس طرح کی موسیقی آپ کو انسپائر کرتی ہے؟
میں جس میوزک سے اور جن میوزیشن سے اور جن شاعر سے انسپائرڈ ہوں وہ ہیں جو ہمارے فوک میوزیشنز ہیں, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کچھ ایک دھرتی سے نکلتے ہیں, ایک روٹ سے نکلی ہوئی ایک بات ہے, ایک مستند بات ہے. جو میوزیشنز یا جو میوزک یا جو شاعری ہماری غریب عوام, ہماری رورل دیہاتی لوگ سنتے ہیں نا, وہ ہمارے شہری لوگ نہیں سنتے, نہ وہ سمجھتے ہیں. جو ہمارے دیہاتی لوگ جو میوزک سنتے ہیں اور جو شاعری سنتے ہیں, چاہے وہ سندھی میں ہو, سرائکی میں ہو, پنجابی میں ہو, پشتو میں ہو, براہوی میں ہو, بلوچی میں ہو, وہ شاعری بات کرتی ہے انسانیت کی. وہ شاعری جو ہے وہ ہے بابا بلے شاہ کی شاعری, وہ ہے شاہ عبد اللطیف پٹائی کی شاعری, رحمان بابا کی شاعری. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عام دیہاتی آدمی ابھی بھی پاکستان میں ہمارے پڑھے لکھے شہریوں سے زیادہ لبرل ہے, زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے, زیادہ سیکولر ہے.
یہ تھے عریب اظہر جو ہمارے ساتھی جینو علی سے بات کر رہے تھے. کھیلوں کا ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے ابھی آنے کو ہے. پہلے ذکر کرتے ہیں ایک قتل کی مقدمے کا. جنوبی افریقہ میں عدالت نے اپنی دوست کو ہلاک کرنے والے عالمی شہرت یافتہ ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا ہے. پسٹوریس پر الزام تھا کہ انہوں نے گزشتہ سال ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنی دوست 29 سالہ ریوا سٹین کیمپ کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ, مہپارہ صفدر کی زبانی.
عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ آسکر پسٹوریس نے یہ قتل بلا ارادہ کیا ہے, کیونکہ جب بیت الخلاء کے دروازے پر انہوں نے فائرنگ کی تو اس وقت وہ یہی تصور کر رہے تھے کہ ان کے مکان میں کوئی گھس آیا ہے. اس سے پہلے جج ماسیبا نے آسکر پسٹوریس کو ارادتاً قتل یعنی قتل عمد کے تمام الزامات سے بری کر دیا تھا. جج نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ استغاثہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ پسٹوریس نے جان بوجھ کر اپنی ساتھی ریوا کیمپ کو باتھ روم میں قتل کیا. جج نے پسٹوریس کی سزا کا ابھی اعلان تو نہیں کیا ہے, لیکن قتل خطا کے لیے انہیں 15 برس تک قید ہو سکتی ہے, جبکہ قانون ماہرین کی رائے میں پسٹوریس کو 7 سے 10 برس تک کی سزائے قید دیے جانے کا قوی امکان ہے. جنوبی افریقہ کی پولیس نے آسکر پسٹوریس پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی گرل فرینڈ کو قتل کیا. تاہم پسٹوریس اس الزام سے مسلسل انکار کرتے رہے. قتل کے اس مقدمے میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور 3 مارچ کو شروع ہونے والا یہ مقدمہ اور اس کی کارروائی عوام کی غیر معمولی دلچسپی کے باعث ٹی وی پر براہ راست نشر کی جاتی رہی. اولمپکس مقابلوں سے عالمی شہرت حاصل کرنے والے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو جنوبی افریقہ کے عوام کھیلوں میں اپنا قومی ہیرو تصور کرتے ہیں. دونوں ٹانگوں سے محروم پسٹوریس وہ واحد ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے لندن میں 2012 کے اولمپکس اور پیرا اولمپکس میں سونے اور چاندی کے کئی تمغے جیت کر نہ صرف اپنے ملک کا نام بلند کیا بلکہ ایک عالمی ریکارڈ بھی قائم کیا ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, مہپارہ صفدر سے آپ نے سنی. اور اب پیش خدمت ہے کھیلوں کا پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی.
It's
inside Ajmal. It was probably the Dusra.
In comes Ajmal and bowls, and Davis is caught behind. So probably Ajmal's Dusra.
पहले भी मेरा 15 से ज्यादा ही था क्योंकि मेरा बाजू टेढ़ा है.
Legality से बाहर निकल आएगी. ये सिर्फ दूसरे के ऊपर ही नहीं है.
सईद अजमल के पास जो है चांसेस बहुत डिम होते जा रहे हैं.
मुंबई का जो हादसा हुआ है उससे हमें धचका बहुत लगा है.
सईद अजमल का मुतबादिल कोई भी नहीं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड चैन की बंसरी बजाए और लाहौर लायंस भारत में, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बारी कब आएगी? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम. आखिर वही हुआ जिसका डर था. सईद अजमल मशकूक बॉलिंग एक्शन के शिकंजे में कसे गए.
साइड अजमल, इट वाज प्रोबब्ली द दूसरा.
इन कम्स अजमल एंड बॉल्स एंड डेविस इज कॉट बिहाइंड. सो प्रोबब्ली अजमल्स दूसरा.
अपनी मखसूस गेंद दूसरा से हरीफ बैट्समैनों का जीना मुश्किल कर देने वाले सईद अजमल के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो अपने बॉलिंग एक्शन पर लगने वाले तकनीकी एतराजात को दूर करें और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएं. सईद अजमल बैन अलाकवामी क्रिकेट में जल्द वापसी के बारे में कुछ ज्यादा ही पूर्व उम्मीद है.
अगर बंदे का मेडिकल ही मसला है तो वो क्या कर सकता है. पहले भी मेरा 15 से ज्यादा ही था क्योंकि मेरा बाजू टेढ़ा है. इंशाल्लाह ताला दुआ करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर नजर आऊंगा और खेलेंगे भी.
लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? मैंने ये सीधा साधा सवाल लेफ्ट आर्म स्पिनर की हैसियत से टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले साबिक क्रिकेटर नदीम खान से किया.
सईद अजमल के पास जो है चांसेस बहुत डिम होते जा रहे हैं क्योंकि एज के वो ऐसे हिस्से में जहाँ पे मसल्स जो है उनकी स्ट्रेचेबिलिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है, तो वहां पे उनको मुश्किलात तो आएंगी. लेकिन जिस तरह से सईद अजमल का करियर रहा है, उन्होंने बड़ी फाइट की, तो होपफुली वो सही हो जाएंगे. प्रोफेशनल कोचेज जो कि इस तरह के एक्शंस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके एक्सपीरियंस है और जिन्होंने क्लियर कराया हुआ है बहुत सारे बॉलर को दुनिया में, तो उनकी खिदमत लेने में मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड को देर नहीं करनी चाहिए.
नदीम खान से मैंने पूछा कि पाकिस्तानी टीम के साथ कोचिंग स्टाफ की एक लंबी फौज होती है जिसमें वीडियो एनालिस्ट भी होता है, तो क्या ये सब के सब सोए हुए थे? क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि सईद अजमल की गेंदे 15 डिग्री से कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं? और इस नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी तो कुछ बताएं, इसका क्या मसरफ है? लोग कहते हैं ये सफेद हाथी है.
सईद अजमल का एक जमाने में 23 डिग्री कहते थे, तो जिस दिन 24 हुआ होगा उस दिन कल से भी रिकॉर्ड होगा. तो वहां से ही असल में हमने उस पर काम नहीं किया. जब एनालिस्ट मौजूद हैं और हर चीज की वीडियो बन रही है, हर मैच की ईच एंड एवरी बॉल की वीडियो बन रही है, तो ये सब कुछ एनसीए में जाता है. एनालिस्ट से भी मेरा रहा रहता है, उन्होंने सबने यही बताया कि हम जितनी वीडियो बनाते हैं एनसीए में जाती है. फिर जब एनसीए में जाती है तो अगर वहां पे ये लोग इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर इट मीन वाकई ये सफेद हाथी.
नदीम खान से मेरा आखिरी सवाल ये था कि हमने तो सुना था कि बायो मैकेनिक का महंगा तरीन साजो सामान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर मंगवाया था, ये किस काम आया या पड़े पड़े सड़ गया?
बिल्कुल, देखें बायो मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट क्रिकेट बोर्ड ने किया नसीम अशरफ के मेरे ख्याल से दौर में किया था, और वो जब से आई हुई है हर चेयरमैन को बीच में उसके बाद जो चेयरमैन आए उन्होंने रुकवा दिया काम को क्योंकि उस पर और भी खर्चा था. जाहिर बात है चलाने का भी उसका अच्छा खासा खर्चा होता है, लेकिन बात यह है कि जब एक चीज आपने ले ली है तो उसको बिल्कुल वहां पे लगाना चाहिए था और उस पर काम होना चाहिए था. और इसमें ये चीज है कि कोई भी यंग बॉलर अगर आता है तो उसका आप टेस्ट लेके आपको पता चल जाता है कि उसके किस किस जगह पे जब बॉल कराता है किस किस मसल से किस एंगल से उसको कहाँ कहाँ जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बहुत जल्दी उसको जो है वर्कआउट कर लेते हैं. जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर हमें अफसोस होता है कि हमारे पास चीजें मौजूद हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे.
मैंने लंदन में शौरा आफाक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक से बात की जिन्होंने ऑफ स्पिनर की मखसूस गेंद दूसरा इजाद की थी. सकलैन मुश्ताक से मैंने पूछा कि क्या ये गेंद दूसरा वाकई गैर कानूनी है और क्या ऑफ स्पिन बॉलिंग को खतरा लाहक है?
नहीं नहीं, कोई खतरा वतरा नहीं है और जो भी चीज होती है बेहतरी के लिए होती है, और मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई नई चीज निकल आएगी ऑफ स्पिन के अंदर ही. कोई ना कोई चीज आप रोकते हो, कोई ना कोई चीज हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई ना कोई चीज नहीं आ जाती है और कोई ना कोई नई चीज आएगी. मैं तो हमेशा क्रिएटिव माइंड रहा हूँ और क्रिएटिव माइंड से सोचता हूँ. ये ऐसी डिलीवरी है कि आप इसको सही तरीके से कर सकते हो, मगर जब आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी, सही प्रैक्टिस करोगे, सही मसल डेवलप करोगे, सही आपका फॉलो थ्रू रिदम होगा और ग्रिप आपकी सही होगी, तो ये सही चीजें होंगी. अगर कोई भी चीज खराब होगी वो जाहिर है वो लीगैलिटी से बाहर निकल आएगी. ये सिर्फ दूसरे के ऊपर ही नहीं है, आप नॉर्मल बॉल करते हुए भी हल्का फुल्का जो है वो 15 डिग्री के अंदर बाहर हो सकते हो. ये ऐसा नहीं है, जब आपकी کچھ چیزوں میں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو یہ پرابلم ہو جائے گی. یہ خالی دوسرے کے اوپر نہیں ہے اور یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے.
سعید اجمل وہ پہلے آف اسپنر نہیں جن کے بالنگ ایکشن پر اعتراض ہوا ہے, بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ بےچارے آف اسپنرز ہی ہیں جن پر بجلی گرتی رہی ہے. میں نے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین لیفٹ آرم اسپنر اقبال قاسم سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ لیفٹ آرم اسپنرز اور لیگ اسپنرز پر برا وقت نہیں آتا اور نزلہ ہمیشہ آف اسپنرز پر ہی گرتا ہے.
آف اسپنر اس لیے بھی آتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی ٹرائی کرتا ہے تو دوسرا گیند نکالنا ایک اسپیشلائز جاب ہے, کیونکہ انوویشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور زیادہ T20 اور ون ڈے کی وجہ سے تو لوگ کچھ زیادہ ایفرٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں فنگر آ جاتا ہے, اس میں بہت ساری, اس میں پھر یہ جو اینگل کا جو ہے وہ خیال ہٹ جاتا ہے تو سم ٹائم جو ہے نا وہ لمٹس کراس کر جاتا ہے.
میرے لیے ایز اے کیپٹن اور ہمارے لیے ایز اے ٹیم یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرس تو اس میں موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں یا جو پاکستان کے فرسٹ کلاس کے پلیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے.
محمد حفیظ کی قیادت میں پاکستان کی لاہور لائنز ٹیم چیمپئنز لیگ T20 کھیلنے بھارت پہنچی ہے, جسے پاک بھارت کرکٹ روابط کی بہتری کے تناظر میں ایک خوش آئند قدم کہا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان تسلیم کرتے ہیں کہ ممبئی کی دہشت گردی نے دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ کے تعلقات کو زبردست دھچکا پہنچایا.
پہلے ہوتا تھا کہ ہندوستانی پبلک ہماری ٹیم کے خلاف نہیں ہوتی تھی, تھوڑی بہت کئی پتھر مار دیا لیکن جنرلی لوگ پسند کرتے. اب ممبئی کے بعد یہ کچھ مذبذب ہو گئی, دب گئی یہ بات, ہاسٹیلٹی وہاں پبلک میں بڑھ گئی یار, اور وہی پبلک شاید اب اگر آپ کے اچھے کھلاڑی IPL میں کھیلتے ہیں تو ان کے خلاف کچھ ڈیمونسٹریشن یا کچھ ایسی چیز کریں, اور شاید اسی وجہ سے وہ لوگ آپ کو بلاتے نہیں ہیں تاکہ ان کے ایک سیکیورٹی پرابلم ہو جائے.
اس وقت سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال موجود ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی بھارت جا سکے گی. دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے اپنی اس رپورٹ میں اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے.
سن 2008 کا انڈین پریمیئر لیگ. سہیل تنویر کے بے مثال کارناموں سے اسٹیڈیم میں آگ لگی ہوئی تھی. پھر ممبئی پر 2008 کے حملے ہوئے اور IPL نے پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنی ٹیموں میں شامل کرنا بند کر دیا. لیکن IPL کے دروازے پاکستانی کھلاڑیوں پر کب تک بند رہیں گے؟ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سابق سیکرٹری نرنجن شاہ.
پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا کوئی ہمیں پرابلم تو نہیں ہے, مگر سب گورنمنٹ کی پالیسی پہ ہے, کیونکہ سیکیورٹی کا بھی سوال اس میں آ سکتا ہے.
سابق کھلاڑی منندر سنگھ مانتے ہیں کہ IPL کا دائرہ وسیع کرنے کا وقت آ گیا ہے اور سب کھیلوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے,
چاہے وہ کبڈی ہو چاہے وہ چیمپئنز لیگ ہو. اگر اس میں شدت کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال سے سبھی دروازے کھول دینے چاہیے ہر اسپورٹس کے لیے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹڈ کرکٹرز ہیں اور اگر وہ IPL میں آ کے شرکت کرتے ہیں تو نشچت روپ سے رنگت بدل جائے گی, IPL کی کمپٹیشن اور ہو جائے گا.
شاہد افریدی. Is there any bid at 250,000? Are you all quite done?
2010 میں پاکستانی کھلاڑیوں کے نام آکشن لسٹ میں شامل کیے گئے تھے لیکن بولی لگانے والے خاموش رہے. اس وقت کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان نے اس فیصلے کی کھل کر مخالفت کی تھی.
آئی ٹرولی بلیو دے شوڈ ہیو بین چوزن. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی دی ون ہوز.
امیتابھ بچن اگرچہ اکثر متنازع معاملات پر خاموش رہتے ہیں لیکن انہوں نے بھی پاکستانی کھلاڑیوں کے حق میں آواز اٹھائی. لیکن منندر سنگھ مانتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی سطح پر ہی کیا جائے گا.
جس طرح سے بائی لیٹرل سیریز کی بھی باتیں چل رہی ہیں تو پروبیبلی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے IPL کے آتے آتے آپ پاکستانی کھلاڑیوں کو IPL میں کھیلتے ہوئے دیکھیں.
لیکن BCCI کے سابق میڈیا مینیجر امرت ماتھر کا خیال ہے کہ عنقریب IPL میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شرکت کا امکان کافی کم ہے.
دیکھیے سرکار کی پالیسی کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا, پر جو IPL کا جو ایشو ہے اس میں میرے خیال سے جو ابھی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کے کانٹریکٹس ہیں تو اس میں تو ابھی کسی بھی کھلاڑی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے.
لاہور لائنز ہندوستان میں کھیلیں گے اور بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ ایک مضبوط ٹیم ہے جس کی دہاڑ دور تک سنائی دے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد پھر خاموشی چھا جائے گی یا اگلے سال کے IPL آکشن میں پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے بھی بولی لگے گی؟
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو بھی اجازت دیجیے.
ICC کی جانب سے مشکوک بولنگ ایکشن کے پاداش میں سعید اجمل پر پابندی عائد ہونے کے حوالے سے مختلف خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, جہاں خبر یہ بھی ہے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ فوج جمہوریت کی حمایت کرتی ہے اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے پڑھیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. اس کے ساتھ ہی سیرون اختتام کو پہنچا. آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھیں مہاپارا صفدر. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے ہیں کارلا وینڈر کیمپ نے, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ساتھ دیا ہے اسرار الحق نے. مجھے یہاں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے شمالی اور وسطی ضلعوں میں تباہی مچانے کے بعد دریائے چناب میں آنے والا بڑا سیلابی ریلا ضلع ملتان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے. ملتان شہر کو بچانے کے لیے دریائی بند میں دو جگہوں پر شگاف ڈالے گئے ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. فوجی ترجمان کے مطابق وادی سوات میں ملالہ یوسفزئی پہ دو برس پہلے ہونے والے قاتلانہ حملے میں ملوث 10 شدت پسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یورپی یونین کے بعد امریکہ نے بھی یوکرین میں مبینہ مداخلت پر روس کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے. جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو اپنی گرل فرینڈ کے غیر ارادی قتل کا مجرم قرار دیا ہے. اور جرمنی نے شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے حق میں ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.